بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 1210، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 16-17.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وإذا أردنا أن نهلك، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان نهلك قرية، کہ کسی بستی کو ہم ہلاک کر دیں. اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوتا ہے کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، تو اس بستی کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں. کیا حکم دیتے ہیں؟ ففسقوا فیہا، ظاہر ہے حکم دینے کے بعد کیا حکم دیتے ہیں یہ نہیں کہا، پس وہ اس بستی میں فسق و فجور کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. فحق علیہ القول، پس ان کے اوپر بات تمام ہو جاتی ہے، حجت ان کے اوپر مکمل ہو جاتی ہے. خوب عیش کرتے ہیں، خوب اڑاتے ہیں، خوب مزے کرنے لگتے ہیں، خوب اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. اب بات محقق ہو گئی کہ یہ اللہ کے نافرمان ہو گئے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحق علیہ القول، ان پر بات مکمل ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، الزام کے وہ قابل ہو گئے. اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے تو کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں تھا، آپ نے اللہ ہم پر عذاب کیسے بھیجا. اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کے اوپر بات مکمل ہو گئی، اب وہ الزام کے قابل ہو گئے، تو فدمرناها تدمیرا، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، ہم ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. چنانچہ دلیل دیتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونَ، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ہے. کیا قوم عاد، کیا قوم ثمود، کیا اصحاب طبع، کیا قوم شعیب، کیا قوم صدوم، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرعون اور اس کی فوج، ان سب کو اللہ نے ہلاک کر ڈالا. اس کو مثالاً پیش فرما رہے ہیں، یہ سب وہ تھے جنہوں نے عیش و عشرت میں اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونَ، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، مِن بَعْدِ نُوحٍ، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. وکفا بربک بذنوب عبادک خبیرا بصیرا، تمہارے پروردگار کے لیے کافی ہے اپنے بندوں کے گناہ کو جاننے کے لیے، وہ خبیر ہے اور بصیر ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کون گناہ کر رہا ہے، کون نافرمانی کر رہا ہے، وہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی ایک عادت کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے کل کی آیتوں میں بات ایک گزری تھی، کسی بستی کو اللہ تعالیٰ جب ہلاک کرنا چاہتے ہیں یا ہلاک نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایک عادت ہے اللہ کی. عام طور پر عادت یہ ہے اللہ کی کہ کسی بستی کو ہلاک اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اس بستی میں کسی نبی کو، رسول کو، رہنمائی کرنے والے کو، کسی اچھے انسان کو نہیں بھیجتے کہ وہ خیر اور برائی کو بتاتا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے. جب وہ آتا ہے اور بتاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور اس نبی کی بتائی ہوئی بات یا اس اچھے انسان کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہیں تسلیم کرتے، پھر اللہ عذاب بھیجتے ہیں. کل اس کی ہم نے تفصیلات بہت سنا دی ہیں، کسے اس پر کیا نتیجہ نکلے گا. ایک قوم ہے، مان لیجئے دنیا میں ایسی قوم ہے، اجڑ جاہل کسی دیہات میں یا کسی جنگل میں رہنے والی، اس کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں، کوئی نبی آیا ہی نہیں، کوئی ہادی آیا ہی نہیں، کوئی اچھی بات بتلانے والا آیا ہی نہیں. اب وہ اسی حال میں گزارتے رہے، کفر پر کفر، شرک پر شرک، اللہ کی نافرمانی، شرارتیں، من مانی زندگی گزارتے رہے. اب اس اصول کے اعتبار سے ان کے پاس جب نبی نہیں آیا تو سیدھے وہ کفر میں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے. وہ کبھی نہیں جہنم میں جائیں گے اس اصول کے اعتبار سے، کفر کے باوجود بھی جہنم میں نہیں ہے. اس لیے نہیں جائیں گے کہ اللہ کے پاس کا اصول ہے، عادت یہ ہے کہ ان کے پاس رسول بھیجتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، نبی اور رسول نہ ہو تو ہادی بھیجتے ہیں، ہدایت کرنے والے، رہنمائی کرنے والے، اچھے اور خیر کی تمیز کرنے والے. اس لیے اس کو جہنم میں بھیجنے کا حق نہیں ہے اللہ کی اس عادت کے مطابق، اور نہ جہنم میں جا سکتا ہے. ایمان بھی نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، تب بھی ایک طبقہ علماء کا یہی کہتا ہے کہ وہ بالکل نہیں جائیں گے، لیکن دوسری طرف محققین علماء کی ایک جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسے مطلق نہیں ہے، مکمل طور پر جاننے میں نہیں جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہر انسان کو اللہ نے ایک کامن سینس دیا، ایک عقل سلیم عطا فرمائی، اس میں اس عقل کی بنیاد پر وہ سمجھ سکتا ہے کہ میرا کوئی ایک مالک بہرحال ہے اور ایک بنانے والا ہے دنیا کا، آسمان و زمین کا، ستارے اور چاند کا، یہ ایک بنانے والا بہرحال ہے، وہی ہمارا مالک ہے. اتنا اگر کسی نے تصور کر لیا اور اتنی بات مان لی تب تو وہ نجات پائے گا، جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، بھلے وہ حرام اور حلال کی تمیز نہ کرتا ہو، کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ اس کے پاس کوئی بتانے والا تو آیا نہیں، نہ نبی آیا نہ رسول آیا، اس لیے حرام بھی کھا رہا ہے، غلط طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا. صرف اتنا کر لینا کافی ہے کہ وہ اپنے اس عقل سے جو اللہ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس سے اس دنیا کو دیکھ کر وہ پہچان لے کہ ایک مالک ہے، ایک ہی ایک جو بنانے والا ہے، اسی نے ہم سب کو بنایا، ہم اسی کے بندے ہیں. اتنا اپنی عقل سے اگر وہ مان لیتا ہے تب تو وہ ناجی ہے، نجات پا گیا، ورنہ جہنمی. تو آپ اندازہ لگائیے کیا اصول ہے اللہ کا، یہ ہے عادت. دوسری طرف اللہ کی عادت یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اچھے انسانوں کو بھیجا جنہوں نے حق اور ناحق کو بتایا، صحیح اور غلط کو بتایا، اس کے بعد اس قوم کے افراد نے ان کی بات نہیں مانی، ٹھکرایا، مذاق اڑایا، نبیوں کا مذاق اڑایا، شریعت کا مذاق اڑایا، پھر ایسے موقع پر حق تعالیٰ کا نظام یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو عائش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں ان کو خوب موقع دیتے ہیں، جاؤ کرو موج، کرو اڑاؤ جتنا اڑانا ہے، جتنی شرارت کرنی ہے کرو، پیسے کے زام میں، پیسے کے گھمن میں وہ اتراتا جاتا ہے، گھمن کرنے لگتا ہے، اور جب خوب گھمن پر اتر آتا ہے اور خوب برابر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ ان کی کمر کو ایسے کھینچتے ہیں، ان کی گردن کو ایسے پکڑ کر کھینچ دیتے ہیں کہ اس کے بعد سوائے ہلاکت اور بربادی کے پھر کچھ نہیں رہتا. یاد رکھیے, مال اگر اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں تو اس کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں, کہ یہ مال اللہ کی نعمت بھی ہے, یہ مال اللہ کی طرف سے مصیبت بھی ہے. نعمت اور رحمت کب ہے, مصیبت اور پریشانی کب ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ترازو اللہ نے ہم کو دیا ہے. اگر مال و دولت کے ساتھ اللہ کے احکامات زندہ ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں زندہ ہیں, تو یقین مانیے یہ مال نعمت ہے, رحمت ہے, کامیابی کا ذریعہ ہے, اونچے درجات پر لے جانے کا اس کو ذریعہ ہے. اور اگر نعمت کے ساتھ, مال و دولت کے ساتھ اللہ کی حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہے, منمانی زندگی گزار رہا ہے, عیش و عشرت اور فراوانی کی وجہ سے گھمنڈ اور غرور پر آ جاتا ہے, تو یہ نشانی ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور یہ مال اس کی تباہی کا, بربادی کا ذریعہ بننے والا ہے. اس کو استدراج کہتے ہیں, ڈھیل دے رہا ہے اللہ, خوب ڈھیل دے رہا ہے, خوب ڈھیل دے رہا ہے, یہاں تک کہ جب پکڑ میں آ جائیں گے تو ایسے لے کر مارے گا کہ اس کے بعد جان بچنا مشکل ہے. اس کی مثال قرآن نے استدراج سے دی ہے, اور استدراج کہتے ہیں ڈھیل دینے کو. جیسے ایک شکاری ہے, اس کی مثال آپ سمجھ لیجئے, ایک شکاری ہے, مچھلی کا شکاری ہے. آپ دیکھتے ہیں مچھلی کا شکاری شکار کرنے کے لیے اپنا جال لے کر یا اپنی تنہائی میں ہو تو اپنی رسی لے کر چلا جاتا ہے. اس کے بعد اس رسی کو وہ کوئی کھانے کی چیز لگا دیتا ہے, کانٹے کو کھانے کی چیز لگا دیتا ہے, اور اس کے بعد اس کو پھینک دیتا ہے پانی میں. اب مچھلیاں ہیں کہ اس کانٹے کے اوپر کھانے کی چیز دیکھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے آج ہمارے لیے کھانا بہت اچھا مل گیا. اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کھانے کے اندر, اس عیش کے اندر پیچھے کانٹا ہے جو ہمارے گلے میں اٹکے گا اور ہماری زندگی کے لیے نام مصیبت بن جائے گا. اسے یہ نہیں معلوم. اس نے کانٹے کے اوپر, کانٹے کو تو نہیں دیکھا, کانٹے کے اوپر اپنے کھانے کا سامان دیکھا. اب جو سامان کھانے کا دیکھا تو مچھلی سمجھنے لگی اسی میں ہماری زندگی ہے اور یہی ہماری عیش کی چیز ہے, اس کو منہ میں لیا. بیچاری نہیں سمجھ رہی ہے کہ اندر کانٹا ہے, اور یہ اوپر والا شکاری اس کی چالبازی دیکھیے کہ اور چھوڑ جا جاتا ہے, کھا لو اور مجھے موج اڑاؤ, اپنی رسی ڈھیلی کرتا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس رسی کو, اس کانٹے کو لے کر وہ مچھلی ادھر دوڑ رہی ہے, ادھر دوڑ رہی ہے, یہ ناچ رہی ہے, وہ ناچ رہی ہے, لیکن بے خبر نہیں جانتی کہ اب تھوڑی وقت کے اندر اس کی جان کے لالے پڑنے والے ہیں, اس کی بوٹیاں ہونے والی ہیں, نہیں جانتی. چنانچہ جب دیکھتا ہے شکاری کہ یہ خوب موج اڑا رہی ہے, خوب مستی کے اندر ہے, تو اپنی رسی ایک دم سے ایک لاکھ کھینچ دیتا ہے. اب جو کھینچا تو گلے, اس کھانے کے اندر میں جو کانٹا تھا وہ کانٹا جا کر حلق میں برابر پھنس گیا. یہ ڈھیل اس لیے دے رہا تھا کہ وہ موج کرتے کرتے کانٹے والا حصہ اپنے منہ کے اندر میں لے لے اور بات تمام ہو جائے کہ کانٹا پھر ہلنے کا نام نہ لے اور اسی کے گلے میں اٹک جائے, اس لیے ڈھیل دے رہا تھا. چنانچہ جب کھینچا اب وہ تڑپتے بلکتے اوپر آ گئی. اوپر آنے کے بعد اس نے لے کر بھٹکنا شروع کیا اور اس کی جان نکالنی شروع کی. اب جان نکلی, جان نکلنے کے بعد اس کی بوٹیاں کی گئی, اس کو گرم گرم آگ پر تپایا گیا, پھر اس کے بعد وہ انسانوں کی غذا بنی, پھر اس کو کھا کر ستیہ ناس کیا گیا, اس کا نام و نشان مٹ گیا. اس کو استدراج کہتے ہیں. انسانوں کے ساتھ بھی حق تعالیٰ جب کرنے پر آتے ہیں تو یہی کرتے ہیں, خوب ڈھیل, یہاں تک کہ کانٹا اس کے گلے میں پھنس جائے اور وہ تمام بات تمام ہو جائے, کل کو یہ کہنے کے قابل نہ ہو کہ میں نے تو شرارت کی ہی نہیں تھی. اس کے بعد اس کی تباہی اور بربادی ہو ہی جاتی. بعض اس میں قرآن کے اندر یہ بھی لفظ ہے کہ امرنا نہیں امرنا, یعنی اعتراض بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑے اللہ تعالیٰ تو بڑے مہربان ہیں, بڑے کریم ہیں, پھر یہ سب طریقہ کیوں اختیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے لیے؟ یہ بھی تو سوچ آ سکتی ہے, ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے, پھر اس طرح سے کر کے انسانوں کو عذاب دے دیتے ہیں اور تباہی اور بربادی ان کے اوپر آ جاتی ہے. کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ بخش نہیں سکتے یا اس طرح کی نوبت آنے کیوں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیوں مالداروں کو اتنا ڈھیل دے کر ان سے عائش و عشرت کے ساز و سامان دے کر ان سے شرارت کرواتے ہیں, خوب کرواتے ہیں, اس کے بعد ان کے اوپر تباہی اور بربادی کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. چنانچہ اس سوال کا جواب آپ کو ہم دے دیں گے. یہاں امرنا ہے, ہم حکم دیتے ہیں, خوب ناچو, خوب موج اڑاؤ, ہم حکم دیتے ہیں مالداروں کو, اس بستی کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں, عائش و عشرت کے خوب نظارے کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں حکم دیتا ہے بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو منع کرنا چاہیے, اچھا بھائی مالدار بند کرو, یہ کہہ دیتے بات ہو جاتی, ختم ہو جاتا, لیکن خوب حکم دیتے ہیں, خوب ناچتے ہیں. اس لیے اس سوال کا جواب آپ کو دوسری قرآت سے مل جائے. ایک قرآن مجید کی ایک روایت میں روایت یہ ہے رات کی, امرنا مترفیہ, عیش و آرام کے سامان ہم مہیا کرتے ہیں مترفین کو, خوشحال لوگوں کو. حکم دیتے نہیں اللہ تعالیٰ, کرتے نہیں ایسا, بلکہ عیش و عشرت کا سامان دے دیتے ہیں. یہ عیش و عشرت کا سامان ان کی زندگی میں تباہی کا سبب اس لیے بنتا ہے کہ وہ سوچ سے کام نہیں لیتے, وہ سمجھتے ہیں میری ملکیت ہے, میں جس طرح سے چاہوں اڑاؤں. سامال آپ کا نہیں ہے, یاد رکھیے, یہ ذہن میں ہمیشہ بٹھائیے, مال آپ کا نہیں ہے, جان آپ کی نہیں ہے, صحت آپ کی نہیں ہے, ڈگریاں آپ کی نہیں ہیں, عہدے اور مناصب آپ کے نہیں ہیں, یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں لیتے ہیں. مال مل گیا آپ کو تو یہ مت سمجھنا کہ میں جیسے چاہوں گا اڑاؤں گا, جیسے چاہوں گا خرچ کروں گا, نہیں, یہ اللہ کی امانت اسی طرح سے حاصل کرنی ہوگی جیسے بتایا ہے شریعت نے, اور اسی طرح سے خرچ کرنی ہوگی جیسے شریعت نے بتایا. میری چیز ہے, جیسے چاہوں گا کماؤں گا, میری چیز ہے, جیسے چاہوں گا خرچ کروں گا, یہ نشانی ہے تکبر کی, یہ نشانی ہے تباہی اور بربادی کی. یہ خمیازہ بھگتے گا تھوڑی دیر کے بعد, کہ اس کے بعد سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہوگی, یہ نشانی ہے. حق تعالیٰ صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ.